الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال عز وجل کما ورد فی سورة الجمعہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ صف اور سورہ جمعہ، ان دونوں سے ایک ایک آیت کریمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے انقلاب پر مبنی ہے، انشاءاللہ وہ تلاوت کی گئی ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ سیرت مطہرہ کا بیان چلتا رہا اور اس کا آج آخری درس ہے خطبہ جمعہ میں. اس سے پہلے کہ اس موضوع پر بات مکمل کی جائے، ایک گاڑی ہے BAL 676، یہ صحیح جگہ نہیں کھڑی ہے، اس کو صحیح جگہ پارک کر لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج سمجھنے کے لیے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شدید محبت اس امت مسلمہ میں موجود ہے. امت کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کتنا ہی نیک ہو، بے عمل ہو، یا خدا نہ خواستہ بد عمل بھی ہو، تب بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک قلبی تعلق، ایک محبت رکھتا. اور یہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بہت مثبت جذبہ ہے جو اس امت میں موجود ہے. البتہ یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر یہ محبت صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، صحیح سمت میں نہ ہو، تو پھر یہ بدعت کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور یہاں تک کہ انسان کو ایسے اعمال کی طرف توجہ، ایسے اعمال کی طرف لے کے جا سکتی ہے کہ جو اکثر و بیشتر شیطان کا راستہ ہے. اس پر تفصیلی بات ہم نے کی تھی کہ محبت کا عملی اظہار یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے، آپ کی توقیر و تعظیم ہو، آپ کا احترام ہو، اسی طرح آپ کی نصرت اور حمایت کی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس حوالے سے دعوت کا کام ہو، اس حوالے سے آپ کے عظیم تر انقلاب کی جد و جہد کو آگے بڑھانے میں اپنی صلاحیتیں لگائی جائیں. اور یہ کہ اتباع قرآن، یہ چوتھی تعلق کی بنیاد تھی. پھر الحمدللہ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف کیوں لائے، مقصد بعثت کیا ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے، سورہ صف میں آیا، اسی طرح دو اور مقامات ہیں سورہ توبہ میں اور سورہ فتح میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت سمجھنا بہت ضروری ہے. اس آیت کے حوالے سے دو عظیم مفکرین کے قول بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہم ترین آیت ہے اس اعتبار سے کہ اگر اس آیت کو سمجھا نہ جائے تو قرآن حکیم کو نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عمودی آیت، مرکزی آیت، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. اسی بات کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آگے بڑھایا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر اس آیت کو نہ سمجھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سمجھ میں نہیں آئے گی. سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں، بہرحال طویل بحث ہو جائے گی، کہ اگر ہم اس کو اس آیت کو نہ سمجھیں تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں بڑے بڑے یوں کہہ لیجئے کہ تضاد نظر آئے. تضاد کا لفظ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال لکھنے والوں نے لکھا اور ان بظاہر ان تضادات کو نمایاں بھی کیا. محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ دو کتابیں لکھی گئیں اور اس ڈفرنس کو ان جو نظر آ رہا ہے بظاہر اس کو بیان کیا کہ مکے والا محمد بھی کچھ اور ہی ہے اور مدینے والا محمد کچھ اور ہے, تو بڑا تضاد ہے معاذ اللہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تضاد نہیں ہے, یہ صرف منہج اور میتھڈالوجی کو نہ سمجھنے کا ایک عملی اظہار ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں آئے, کیا مقصد لے کر آئے, اس مقصد کو کیسے اچیو کیا, اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ تضاد نہیں ہے, وہ تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو رحمت للعالمین نے طریقہ کار اختیار کیا. بہرحال اس موضوع پر اگر آپ بحث پڑھنا چاہیں, سننا چاہیں تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے 10 بیانات پر مشتمل منہج انقلاب نبوی, الحمدللہ یہ اب کتابی شکل میں بھی ہیں, لیکچرز بھی موجود ہیں, اسی کو کنسائز کیا انہوں نے, رسول انقلاب کا طریق انقلاب, جو پچھلی مرتبہ یہاں کتاب ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی, رسول انقلاب رحمت للعالمین ان کا طریق انقلاب میتھڈالج کیا ہے. اس موضوع کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں انقلاب کے لیے, انقلاب اسلامی کے لیے تحریکیں موجود ہیں, جذبہ موجود ہے, لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں بلا مبالغہ, اپنے کیریئرز لگا رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکات بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن صحیح منہج رسول انقلاب کا جو میتھڈ ہے, جو منہج ہے, اس سے قریب تر نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال ادھر ادھر جا رہے ہیں. جو صحیح راستہ اگر آپ کسی سمت کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر راستہ صحیح نہیں ہوگا تو چاہے ہم اس منزل سے انتہائی قریب بھی پہنچ جائیں لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ راستہ اختیار نہ کیا جائے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم تر انقلاب برپا فرمایا اس کا بنیادی طریقہ کار سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان ہو رہا ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اللہ سے دعا کر لیں پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں عرض کر رہا ہوں اس منہج کو اختیار کیے بغیر کوئی بیرپا تبدیلی ممکن نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ. تو بہترین اسوہ اگر آپ نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے لیتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کے لیے قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, کیسے قائم کرتے ہیں نماز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا. تو ہم پورا طریقہ وضو طہارت پاکیزگی سے لے کر اقامت صلات کا پورا طریقہ محمد رسول اللہ سے لیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن حکیم حکم دیتا اقیم الدین, جیسے اقیم الصلاۃ کا قرآن میں حکم ہے نا, ایسے ہی سورہ شورا میں رب کائنات نے حکم دیا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور اس کو قائم کرنے میں کسی میں اختلاف نہ کرو, تفرقہ نہ کرو. تو اقیم الصلاۃ کا طریقہ تو محمد سے لے لیں علیہ الصلاۃ والسلام, اور اقیم الدین کا طریقہ محمد سے نہ لیں, یورپ سے آیا ہوا, فرانس سے آیا ہوا یا اپنی مرضی کا بنایا ہوا منہج لیں, یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کم عقلی ہے, کم فہمی ہے, بلکہ بدقسمتی ہے کہ اتنی محنت بھی کرے انسان, صلاحیتیں بھی لگائے, قربانیاں بھی دے اور منہج سے دور ہو نبی کریم کے علیہ الصلاۃ والسلام تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. کامیابی دنیا اور آخرت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے میں. اب آئیے کیا طریقہ کار اختیار کیا آپ نے, پہلے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. قرآن حکیم 4 مرتبہ یہ منہج بیان کرتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہے بعثت 3 مرتبہ, صف, توبہ اور فتح. لیکن آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس منہج اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے, 4 مرتبہ قرآن حکیم یہ منہج بیان کر رہا ہے. تو یہ ایسے ہی تو نہیں بیان کر رہا کہ اس کو پڑھے جاؤ, تلاوت کیے جاؤ, ثواب حاصل کیے جاؤ, بلکہ اس منہج کو اڈاپٹ کرنا, اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. لہذا سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ دونوں جوڑا ہیں. اب جوڑا ہونے کے اعتبار سے علمی نقطہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں پیئر ہیں, جوڑے جوڑوں کی شکل میں, بقرہ اور اس کے ساتھ آل عمران بالکل شروع میں, درمیان میں بنی اسرائیل اور کہف درمیان میں, بالکل خوبصورت ترین جوڑا قرآن حکیم کا. اسی طرح آخر میں سورہ فلق و سورہ ناس، جس طرح یہ تین صورتوں کی میں نے مثالیں دے دی، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ صف اور جمعہ کو ایک جوڑوں کی شکل میں نازل کیا. دونوں مسبحات ہیں، دونوں کے آغاز میں سب تسبیح باری تعالی بیان ہو رہی ہے. سورہ صف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم تر جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ بیان کر رہی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اس منہج کو بیان کر رہی ہے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا. فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اب یہاں ایک اور علمی نقطہ آ رہا ہے، میں صرف ٹچ کر گزر جاؤں گا. چار صفات اللہ سبحانہ و تعالی کی آئی ہیں سورہ صف سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں، اور چار ہی کام محمد رسول اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام بیان ہوئے دوسری آیت میں. اب یہ علمی نقطہ اگر آپ کو مزید پڑھنا ہے تو یہاں سے کتابچہ حاصل کیجئے محترم ڈاکٹر صاحب کا. چار صفات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس منہج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعلق ہے. اب یہ علمی نوعیت کی بات ہے، لہذا اس کو پڑھیے. ہم فوکس کر رہے ہیں آیت نمبر 2 پر. ہو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا، جس نے مبعوث فرمایا، جس نے اٹھایا ان امیین میں ایک رسول انہی میں سے. لہذا نبی رحمت کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ مکے سے تشریف لائے تھے اور مکے والوں کو امی کہا جاتا تھا، لہذا آپ کا یہ لقب رب کائنات نے پسند فرمایا اور آپ کو ایک سے زیادہ مقامات پر امی قرار دیا. جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی سورہ آراف کی آیت مبارکہ ریفرنس میں لکھی تھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الامی لقب ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مکے والوں کو امی کہا جاتا تھا. تو ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ پاک ہے جس نے ان امیین میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات تلاوت فرماتے. نمبر 2 ویزکیہم، اور ان آیات قرآنی کے ذریعے وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. نمبر 3 ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں. اور نمبر 4 والحکمہ، شریعت کی تعلیمات میں موجود حکمت و دانائی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ لوگ امیین جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اسلام سے پہلے ان کا عقیدہ مشرکانہ تھا، ان کی رسومات ظالمانہ تھی، ان کا معاشی نظام ظالمانہ تھا، ان کا معاشرتی نظام ظالمانہ تھا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے ان کے عقائد کو درست فرما دیا. عقائد میں شرک کے بجائے توحید باری تعالیٰ پر مبنی نظام زندگی دیا، عقیدہ دیا، ان کی عبادات درست فرما دی جو غلط عقیدے کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے بہت زیادہ مشق ہو چکی تھی. الحمدللہ صحیح ترین عبادات کا مقصد جو تو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ نبی رحمت نے آ کر عطا فرمایا. ان کی رسومات درست کر دی، ان کا خاندانی نظام جو فیملی سسٹم ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر دیا. معاشرتی نظام بدل دیا، معاشی نظام بدل دیا، سیاسی نظام بدل کے رکھ دیا. اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی ایک شے ایسی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہ فرمائی ہو، ہر شے بدل کے رکھ دی. زمین بدل دی، آسمان بدل دیے محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اس عظیم تر انقلاب کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دیکھیے ذرا تنہائی میں اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، کیا آج ہم نہیں چاہتے کہ تبدیلی آئے؟ کیا ہم سب کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ تبدیلی آئے، یہ ظلم ختم ہو؟ سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہوگا یہ ظالمانہ نظام ہے یا نہیں، یا ہم اس کو ریکنسائل کر چکے، کیا کریں، ہمارے اختیار میں نہیں. بڑا افسوس کی بات ہے اس اعتبار سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. ظالم ظلم کو اپنا اختیار سمجھتا تھا، برتھ رائٹ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم ظلم کریں، ہم قتل کریں، ہم جو چاہیں کریں، ہماری مرضی. اور مظلوم اپنی قسمت پر رو کر اس کو اپنی قسمت سمجھتا تھا، کیا کریں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں. آج ہم یا تو ظالم ہیں یا مظلوم، دو ہی صورتحال ہے ہماری. ہماری میجورٹی اپنے آپ کو مظلوم ہی کہتی ہے، مظلوم ہے. ہو سکتا ظالم بھی ہوں کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال مظلوم تو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اب یہ قول مبارک بڑا عجیب ہے کہ انسان سن کے پریشان ہو جائے. جب آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ظلم ہو رہا ہے اسے بچایا جائے. ظالم کی مدد کیسے کریں اگر ہمارا بھائی ظلم کر رہا؟ صحابہ کرام نے بالکل یہی سوال کیا کہ ظالم کی مدد کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اپنے بھائی اگر وہ ظالم ہے تو اس کا ہاتھ روک دو، طاقت سے اس کا ہاتھ رکھو کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے. یہ اس بھائی ظالم بھائی کی مدد ہے، کیونکہ اگر تم اس کو ظلم سے روکو گے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، ورنہ وہ ظلم کو طاقت کو سمجھ کر اپنا برتائی سمجھ کر ظلم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جہنم میں جائے گا. آج ذرا غور کیجئے ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ پر غور کر لیجئے، چند منٹ لے لیتے ہیں اس پر. آج سب سے مظلوم ترین اگر کوئی امت ہے تو وہ کون سی امت ہے؟ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، غریب الغربا، فَتُوبَى لِلْغُرَبَا. بہرحال آج مظلوم ترین اگر کوئی امت ہے تو واقعتا وہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام. پوری دنیا کا جائزہ لیں، جہاں کہیں بھی اگر خون بہ رہا ہے، ریسورسز پر قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کی. شام کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ہیں مجھ سمیت کے جو اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے بھی ہیں. یہ ظلم، یہ معصوم بچے، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ فلسطین، یہ برما، یہ شام، یہ افغانستان، یہ عراق، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. کیا واقعتا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا ایک جسم کے مانند احساسات ہیں یا نہیں؟ یہ جسم مردہ ہو چکا. جائزہ لیجیے اپنی امت کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، جیسے کہ ایک جسم ہوتا. ان استقى شيئا منه وجد علم ذلك في سائر جسده، کہ اگر اس کے جسم میں کہیں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو وہ پورا جسم محسوس کرتا. کیا آج ہم شام کے، برما کے، افغانستان کے، عراق کے، فلسطین کے ان مسلمانوں کا بہتا ہوا خون ہمیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا بائی دی وے تو یوں سمجھیے کہ بعض اوقات جسم ڈیڈ بھی تو ہو جاتا ہے نا، فالج ہو گیا تو وہ جسم کا حصہ مردار ہو جاتا ہے، اس میں جان ہی نہیں ہوتی. آج ایسے ہی امت مسلمہ مردار جسم کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق ہے. اب وہ حدیث بھی میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے، اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ظلم و ستم کریں گی، ایسے تمہارے وسائل پر قبضہ کر لیں گی، جیسے ایک دعوت میں جب ایک کھانا لگانے والی کھانا چن دیتی ہے دسترخوان پر، تو مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے. ایسے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا، اور دوسری قومیں، اب وہ کون سی قومیں ہمارے سامنے، کہیں امریکہ ظلم کر رہا ہے، کہیں رشیا آ گیا، کہیں اور دیگر جو طاقتیں ہیں وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی کے مطابق ہمارے ساتھ ہو رہا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ایسا کیوں ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی، کیا دوسرے لوگ ہم پر ظلم کریں گے؟ حضور نے فرمایا بل انتم کثیر، بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے. تعداد تو کثیر ہوگی لیکن وجہ کیا ہوگی؟ تمہارے دل میں وہن کی بیماری لگ جائے گی. پوچھا مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن کیا ہے، سنو، آپ اپنا جائزہ بھی لے لیجئے. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی سے محبت اور موت سے کراہیت، یہ ہے وہن. آج امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی تذکرہ کرے موت کا تو وہ برا لگتا. حب الدنیا, دنیا کی زندگی سے محبت, کہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے, کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کہاں فیکٹری لگانی ہے, کہاں دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل کرنا, یہ بات ذرا چھیڑیے, دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ آپ کے گفتگو میں شامل ہو جائیں گے. اور موت کا تذکرہ کیجئے, آخرت کا تذکرہ کیجئے, لوگ چھٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس, یار یہ تو موت کی باتیں کرتا, آخرت کی باتیں کرتا. تو میرے بھائی آج وان کی بیماری ہمارے سینوں میں لگ چکی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. مسلسل دو تین صدیوں, دو تین دہائیاں گزر چکی ہیں, ذرا تجزیہ تو کر لیجئے اپنا. ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان قتل کیے جاتے رہے, کیے جا رہے ہیں مسلسل, لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. بلکہ تبدیلی تو بہت بہت دور کی بات ہے, سوچ میں فکر نہیں آ رہی. ابھی 31 دسمبر آئے گا, آج کیا تاریخ ہے, آپ دیکھیے حضرت امت مسلمہ کے نوجوان کتنی جشن کے ساتھ آزادی منائیں گے, کیا کچھ ہوگا اس ملک میں, اور ہوتا رہا ہو رہا ہے. یہ آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہرحال بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے سالوں کو اور سالگروں کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں, اپنے وسائل اس میں لگائیں, عیاشیاں کریں. بہرحال اللہ کی طرف سے مہلت عمر ہمیں مل رہی ہے مسلسل, لیکن یہ مہلت عمر بہت طویل نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رہے, بالآخر اسی کھینچی جاتی ہے. وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, رب کائنات فرماتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا, خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کوئی بچا نہیں سکے گا. تو سب سے بنیادی کام جو تبدیلی برپا کرنے کا ہے, اگر فکر ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے, انقلاب آنا چاہیے, یہ ظلم ختم ہونا چاہیے, یہ عیاشیاں ختم ہونے چاہیے کہ لوگ بدماشیاں کر کے یہاں سے پیسہ ہمارا لے گئے, پھر دوبارہ سے آ گئے, دوبارہ سے پلاننگ شروع ہو رہی ہے, مال کھانے کی کیسے پلان کیا جائے. یہ آپ کے ملک کا نظام ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام جو ہمیں کرنا ہوگا, لوگوں کے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنا ہوگا. دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت, آخرت کی محبت, شہادت کی محبت پیدا کرنی ہوگی. اور اس کا سب سے بنیادی کام جو رحمت للعالمین نے کیا, یتلو علیہم آیاتہ, ان اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات ان پر تلاوت کریں. لہذا اس کا طریقہ کار کیا, وہ بھی سمجھ لیجئے. ہر گھر مسلمان کا, ہر گھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاوت ہونی چاہیے, اللہ کے کلام کی. اور یہ محض تلاوت نہ ہو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو ہم قرآن حکیم کے مفاہیم سمجھائیں, گھر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں, سب سے بنیاد گھر ہے. لہذا آپ سیرت میں دیکھیے, جب مکے میں کوئی مسجد نہیں تھی, کوئی مدرسہ نہیں تھا, کہاں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آغاز کیا. ایک صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر کو مرکز بنایا, اور دار ارقم سب سے پہلا مدرسہ بنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات قرآن حکیم کی ترویج کا. کیا یہ دار ارقم ہمارا گھر نہیں بن سکتا؟ کیا ہم اپنے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے کی ایک محفل نہیں سجا سکتے, روزانہ یا ہفتے وار یا ماہانہ بنیادوں پر؟ اگر نہیں سجا سکتے تو پھر انقلاب کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے, بس اس ظلم کو ایڈاپٹ کریں اور اپنی قسمت پر روتے رہیں جیسے اس وقت لوگ روتے تھے. کیا کریں, ظالم کا حق ہے کہ وہ ظلم کریں, اور مظلوم بیچارہ گردن جھکا کر ظلم کو برداشت کرے, اللہ اللہ خیر سلام. لیکن اگر اس ظلم کو ختم کرنا ہے, جیسے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ نے ختم کیا, اشد علی الکفار رحماء بینہم کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی, اور قرآن حکیم کی تعلیم, اس کو سب سے بنیادی کام سمجھ کر سب سے پہلے اپنے گھر میں اس کا آغاز کرنا ہو, کریں گے انشاءاللہ. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ تو آگے کا مسئلہ ہے. ارادہ تو کریں, کرنا ہے انشاءاللہ. اپنے آفس میں جہاں ہمارا اختیار ہے, جہاں ہم ایم ڈی ہیں, سی او ہیں, چیف لگے ہوئے ہیں, جاتے ہیں تو لوگ کانپ جاتے ہیں ہماری آواز سے, وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ اپنے گھر میں, اپنے آفس میں, اپنے کولیگز کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیمات کا مذاکرہ کرنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے تو اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے انقلاب برپا ہوتا ہے شخصیت میں, سب سے پہلے شخصیت بدلتی ہے. افکار بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، اس کے بعد عظیم تر انقلاب برپا ہوتا ہے خاندان میں اور پھر معاشرے میں. لہذا پہلا کام، بنیادی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یتلو علیہم آیاتی. اس حوالے سے مزید پروپوزل بھی ہیں کہ اگر ہم صاحب اختیار ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کریں، چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کمیونزم ہے، کمیونسٹ نظریہ دہریت پر مبنی، یہ رشیا میں، چائنا میں اور بڑے بڑے علاقوں میں جو آیا، اس کی بنیاد اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہیں. آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، بڑے باصلاحیت لوگ تھے وہ جو کمیونسٹ کامریڈ، جو آپس میں محبت کرتے تھے اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی انہوں نے جاب شروع کی. اور نئی نسل میں دہریت پر مبنی کافرانہ نظریہ پینیٹریٹ کر دیا چند سالوں میں، ایک پوری جماعت بن گئی اور پوری جماعت نے انقلاب برپا کر دیا. میرے بھائی یہی کا آج کے کرنے کا کام ہے. اگر ہمارے پاس ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، تو اپنے دائرہ اختیار میں ہم قرآن کی تعلیم کے لیے آگے بڑھیں. انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا وہ کرے گا، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم سب سے پہلے وہ شخص کیوں نہ بن جائیں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے بہرحال صرف آمین کہنا کافی نہیں ہے. اللہ پاک نے یقیناً سن لیا، دعا بھی قبول ہو گئی، لیکن آگے تو ہم نے بڑھنا ہے نا، انیشیٹو تو ہم نے لینا ہے نا، اختیار تو ہم نے کرنا ہے. ایک نظریہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ کر سکتے ہیں تو کریں. جو سرمایہ دار نہیں ہے وہ رو ٹیچر بن جائیں. ٹیچنگ، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. انما بعثت معلما، یقیناً مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. لیکن ٹیچنگ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں محض. اس ٹیچنگ کے ذریعے چاہے آپ میتھ پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، فزکس پڑھائیں، یا اسلامیات پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، بچوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دیجئے. بالکل ایسے جیسے ایک مالی اگلے سال کی تیاری کر رہا ہوتا. مالی جو ہے وہ اگلے سال کی تیاری کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ نئی نسل جو آگے آنے والی ہے، ان کے دلوں میں قرآن کا پیغام پینیٹریٹ انکلکیٹ کرنے کے لیے آج تیاری کرنی ہوگی. اپنی نئی نسل کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لہذا یتلو علیہم آیاتی، جتنا زیادہ قرآن حکیم کسی شخص کے اندر اترتا، آپ یقین کریں اس کی شخصیت بدل جاتی ہے. میں سے اشارہ کروں گا ان صحابہ کرام کا کہ جو اسلام سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، ذرا ان کا طرز عمل دیکھ لیجئے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، قتل و غارت. اور وہی لوگ ہیں جو اپنی جانیں ایک دوسرے کے لیے قربان کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. یہ عظیم تر انقلاب کیسے برپا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا تذکیہ کیا محمد رسول اللہ نے. دوسرا امکان جو ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے وہ ہے ویزکیہم، محمد رسول اللہ نے ان کا تذکیہ کیا. تذکیہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. زا، کاف اور یا، اسی سے زکات بنتا ہے. کسی شے کو پاک کرنا، نشو نما دینا. جب کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے تو اب اس کی گروتھ بڑھتی ہے آپس میں. جیسے ایک پودا ہے، آپ نے پودا لگایا لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے اطراف میں کچھ اضافی پودے اگ گئے. لہذا آپ کیا کرتے ہیں، ان پودوں کو جڑ سے نکال دیتے ہیں جو اضافی ہے. جب آپ نے اس کا تزکیہ کر دیا، اب اس کی نشو نما ہوگی. لہذا اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اس دل میں پینیٹریٹ ہو جائے. رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، دین کی محبت کے لیے وقت لگانا، صلاحیتیں لگانا دین کے لیے. کون سی شے ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے؟ گاڑی سٹارٹ کر لی، ایکسلیریٹر دے رہے ہیں اور گیئر بھی ڈالا ہوا ہے، گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی. فل ایکسلیریٹر دے رہے ہیں، گیئر ڈال کر کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ سائیڈ میں جو ہینڈ بریک تھا وہ پوری طرح سے کھینچا ہوا. جب ہینڈ بریک کھینچا ہوا تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، بریکس لگی ہوئی ہوں گی یہاں تک کہ گرم ہو جائے گی. مال کی محبت جب تک دل سے نہ نکلے، دنیا کی محبت کا سمبل ہے یہ مال کی محبت. جب تک یہ مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، کبھی بھی وقت نہیں نکل سکتا دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم تر انقلاب برپا کرنا. ساری صلاحیتوں کو خریدنے والی یہ ملٹی نیشنلز، یہ ہمارے با صلاحیت لوگوں کے وقت کو خرید رہے ہیں. با صلاحیت تو سارے وہاں چلے گئے، سونے کی زنجیروں سے خریدا ہوا ہے، لوہے کی زنجیروں سے پہلے غلاموں کو باندھتے تھے، آج سونے کی زنجیروں سے ان غلاموں کو خریدا ہوا ہے، اور ان کی تمام تر صلاحیت، ان کی سوچ، ان کا جو بھی با صلاحیت لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ادھر لگے ہوئے ہیں، ہائیلی پیڈ گاڑیاں فراہم کی ہوئی ہیں. نتیجتاً دین کے لیے وقت نکالنے کا موقع ہی نہیں، جب بھی بات کرو ٹائم ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ٹائم کسی اور نے خریدا ہوا، پیسے دیے انہوں نے بڑے بڑے سیلریز کی صورت میں. تو بھائی تزکیہ نفس کا سب سے بنیادی اصول، دنیا کی محبت، مال کی محبت نکلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، دین کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت دل میں داخل ہوگی. اور اس کا ذریعہ قرآن ہی ہے. قرآن جتنا پڑھیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ دنیا سے دل کی محبت نکلے گی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. بڑا خوبصورت شعر ہے، دل سے جب تک ہر تمنا کی محبت نہ نکلے اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. اب آخری بات سن لیجیے، عظیم تر انقلاب برپا کرنے کے لیے افراد کی تیاری میں سب سے بنیادی کام قرآن کی تلاوت، ان کا تزکیہ. جب افراد کا تزکیہ ہو جائے، اب یہ شریعت کی تعلیمات رحمت ہیں. ذرا غور سے سننے کی بات ہے کیا کہہ رہا ہوں. جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا یہ شریعت مصیبت بنی رہے گی. اور آج پوری فلسفی ہے یہ ریلیجن، یہ جو دین ہے، شریعت ہے، یہ مصیبت ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ مولویوں کی یا پادریوں کی بنائی ہوئی شے ہے، اللہ پاک نے نہیں دی، یہ تو مصیبت بنا دی ہمارے لیے. آج یہ نوجوان نسل کی سوچ ہے جو میں آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں، جو دی گئی ہے انہیں. لہذا اگر تزکیہ ہو جائے شریعت کی تعلیمات رحمت بن جائیں گی، رحمت واقعتاً رحمت بن کے سمجھ میں آئیں گی. رب کائنات نے حلال روزی کمانے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کی کیا برکات ہیں؟ حرام سے کیوں بچنے کا حکم دیا، اس کی کیا برکات ہیں؟ سمجھ میں آ جائے گا. پردے کے احکامات رب کائنات نے کیوں دیے خواتین کو، ان کے عزت اور عصمت اور ناموس کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ایک عورت پردہ کرے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر تزکیہ نہ ہو تو بہرحال پردہ کرنا آج کی عورت کے لیے، 21ویں صدی کی عورت کے لیے انتہائی مشکل کام. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی، اس سے تزکیہ فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا اور چوتھا کام ساتھ ساتھ ہی ہے، پھر ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھائے. تب شریعت کے احکامات سمجھ میں بھی آئیں گے. نماز کیوں؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو کیوں یاد کیا جائے، کیوں یاد رکھا جائے، یہ نماز بتائے گی. زکات کیوں دی جائے، حج کیوں کیا جائے، روزے کے کیا مقاصد ہیں، اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کیوں کی جائے، اقامت دین کیوں کی، ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اگر سمجھ لیا، اللہ پاک ہمیں بھی اس میتھڈالوجی، اس منہج، اس طریقہ کار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش کی آپ حضرات و خواتین سے، ذرا غور کیجئے گا، ہمارا گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا سب سے پہلا مرکز بننا چاہیے. آج سے اس بات کا ارادہ کریں، اللہ سے مانگے، اللہ پاک ذرائع بنائے گا انشاءاللہ. اپنے گھر کو سب سے پہلے دار ارکم بنا لیجئے، پھر دیکھیے کیسے تبدیلی آئے گی. خاندان بدلے گا، پھر معاشرہ بدلے گا، اور انشاءاللہ عظیم تر انقلاب برپا ہو جائے گا. وہ افراد کار مہیا ہوں گے جو اس عظیم تر انقلاب کے لیے جانے بھی دیں گے اور اس کو چلائیں گے بھی. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ اس میں جو حکمت و دانائی ہے وہ بھی سکھائی رحمت للعالمین نے. اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.